بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ائمہ اربعہ کا تذکرہ کتنا پیارا، کتنا مبارک. ان کی جیسے ہم عبادتوں کی اور عبادت کے تمام ابواب میں ان کی نقلیں اتارتے ہیں، ان کی ہدایت کے مطابق وضو، استنجا، غسل، تیمم اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی تمام جزئیات، چھوٹے بڑے تمام مسائل میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کی پیروی کریں. اللہ عز و جل انہیں ہماری طرف سے بحد جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو اسی پر ہمیشہ کے لیے باقی رکھے. اسی لیے ان حضرات نے رجال کار تیار کیے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کئی دہائیاں درس دیتے ہوئے گزار دی، مدینہ منورہ میں تشریف رکھتے ہوئے اپنا دریائے فیض جاری ساری رکھا. ساری دنیا کے کونے کونے سے مخلوق آتی اور سیراب ہو کر جاتی تھی. تو اسی طرح حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل کونسل بنائی، ایک مجلس بنائی 40 افراد کی، ان کو تربیت دی، اجتہاد سکھایا. مسائل پیش کیے جاتے جس میں کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاریخ، سیر، لغا، عربیت، فصاحت، بلاغت، نظم و نثر، ہر چیز کے انتہائی درجے کے ماہرین اور مشاق اس میں موجود تھے. تو انہی 40 افراد نے پھر آگے سلسلہ ماشاءاللہ بڑھایا. اور یہ جو ایک موضوع بار بار آ رہا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت وقت سے نہیں بنی، ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، بد سے بدتر آتے چلے گئے، مظالم ڈھاتے چلے گئے. یہی حال حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا رہا، چاروں ائمہ کا یہی رہا. کس قدر ستایا گیا، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی حکومتوں سے الرجک رہے، نہیں، نااہل حکام سے الرجک رہے. اور جو حکام حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حامل نظر آئے تو دل و جان سے ان پر بھی فدا، جیسے اہل بیت پر فدا، اس طرح ان سے ان پر بھی فدا. اسی لیے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے امام کو دیکھا اور دوسرے ائمہ اعظم کو دیکھا تو اس پر وہ چلتے رہے، لیکن جب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں مزاج بدلا تو اب تک تو ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ ظلم اور گناہ میں ہم مدد ہرگز نہیں کریں گے، اس پر وہ عمل پیرا رہے. لیکن جب تعاونوا علی البر والتقوی کا دور آیا، حکومت کا مزاج بدلا ہوا دیکھا کہ وہ دین کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کا خوف اور تقوی انہیں حاصل ہے، تو پھر جو بن پڑا ان سے تصنیف، تالیف، تقریر، ہر طرح سے ان کی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حمایت فرمائی. اللہ عز و جل نے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو یوں سمجھیے کہ مالک کی طرف سے ایک عطیہ اور تحفے کے طور پر امام کو دیے گئے تھے، کہ جنہوں نے آپ کے بنائے ہوئے فقہ حنفی کو چار دانگے عالم میں پھیلایا. ان آپ کی کنیت ابو یوسف، نام یعقوب ہے، والد محترم حضرت ابراہیم ہیں. تو یہ جو کچھ اللہ عز و جل نے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے دنیا کے کونے کونے اور چپے چپے میں کام لیا، تو فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرے دادا جان کے سر پر ہاتھ پھیرنے کی میں برکات محسوس کرتا ہوں. کہ آپ کے جد بزرگوار کے متعلق علامہ ابن عبد البر نے استیعاب میں لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن حطبہ کو غزوہ خندق میں دیکھا کہ ایک کم عمر نوجوان ہے اور جانبازی سے تمام امور انجام دے رہا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ ادا پسند آئی، شفقت سے اپنے قریب بلایا، پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو عرض کیا سعد ابن حطبہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہ تجھے نیک بخت کرے۔ جب قریب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کے سر پر دست مبارک پھیرا۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست شفقت جد امجد کے سر پر پھیرا تھا، اس کی برکات میں اب محسوس کر رہا ہوں۔ حالانکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا جو گھرانہ تھا ایک غریب گھرانہ تھا، مزدوری کر کے ان کے والد زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے سن ولادت کے بارے میں علامہ کوثری نے 93 لکھا اور بعضوں نے 113 ہجری ولادت کا سال لکھا ہے۔ تو غربت کی وجہ سے والد نہیں چاہتے تھے کہ کہیں تعلیم وغیرہ کے لیے یہ جائیں، بلکہ غربت کی وجہ سے چاہتے تھے کہ کوئی پیشہ سیکھیں جس سے چار پیسے کما سکیں۔ لیکن پھر بھی جہاں کہیں اہل علم کی مجلس دیکھتے تو شریک ہو جاتے۔ ابن ابی لیلہ کی خدمت میں فرماتے ہیں کہ میں جایا کرتا تھا، انہیں میری بڑی قدر بھی تھی۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں بھی جایا کرتا تھا، اور ابن ابی لیلہ کی مجلس میں کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی تو میں امام صاحب سے عرض کرتا کہ فلاں جگہ انہوں نے یہ بیان فرمایا، تو امام صاحب کما حقہ وہ مسئلہ سمجھا دے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں حاضر تھا کہ والد صاحب پہنچ گئے، زبردستی اٹھا لائے اور صاف کہا کہ یہ ابو حنیفہ کو تو اللہ نے معاش کی طرف سے مطمئن کر رکھا ہے، وہ مالدار ہیں اور تم تو محتاج اور مفلس ہو، تمہیں معاش اور گزارے کا فکر ہونا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دو چار روز تک دیکھا کہ ہمارا شاگرد یعقوب مجلس میں نہیں آ رہا، تو حاضر ہو کر میں نے پھر حضرت امام کے سامنے ساری معاش کی تنگی اور گھر کا حال سب بیان کیا، تو حضرت امام نے دراہم کی ایک تھیلی میرے حوالے فرمائی جس میں 100 درہم تھے، فرمایا کہ جب یہ ختم ہو جائے تو پھر مجھ سے مانگ لینا۔ فرماتے ہیں کہ پھر تو حضرت امام نے کبھی مانگنے کی نوبت ہی نہیں آنے دی، ختم ہونے سے پہلے حضرت امام دوبارہ رقم عنایت فرما دیتے تھے۔ تو حضرت امام اعظم ابن ابی لیلہ کی طرح سے ہشام ابن عروہ، ابو اسحاق شیبانی، عطا ابن صاحب وغیرہ سے سیما حدیث کرتے رہے۔ علامہ زاہد کوثری نے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی جو سیرت لکھی ہے اس میں بہت تفصیل سے آپ کے مشائخ، آپ کے تلامذہ، آپ کے تمام کارناموں کو انہوں نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح ابن خلکان نے اپنی کتاب میں ہلال ابن یحییٰ سے نقل کیا کہ امام ابو یوسف تفسیر کے ماہر، مغازی کے عالم اور ایام عرب کے حافظ تھے، اور فقہ تو ان کا ایک گھر کا علم تھا۔ اسی لیے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تلمذ حدیث کی ابتدا ہی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی سے کی، کیونکہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کسی محدث کے پاس جاتا اور 50-60 احادیث جو وہ بیان کر دے تو میں واپس لوٹ کر کے ہو بہو اسی طرح انہی الفاظ میں اس کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیتا۔ اسی طرح حدیث میں فرماتے ہیں کہ عامش سے بھی میں نے حدیث سنی، ایک مرتبہ کسی مسئلے پر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے عامش کی گفتگو ہوئی تو مسئلہ امام ابو یوسف نے بتایا جو حضرت عامش کو بہت پسند آیا. انہوں نے دلیل پوچھی تو جواب میں فرمایا کہ میں نے آپ ہی سے فلاں حدیث سنی, اس سے یہ مسئلہ مستنبط ہے. تو عامش نے فرمایا کہ حدیث تو مجھے بھی یاد ہے, اس وقت سے یاد ہے کہ جبکہ آپ کی والدہ کا آپ کے والد صاحب سے نکاح بھی نہیں ہوا تھا, لیکن اس وقت سے لے کر آج تک میں اس حدیث کا مطلب نہیں سمجھا اور یہ نہیں معلوم کہ اس سے یہ مسئلہ مستنبط ہوتا ہے. اور آپ کی حدیث دانی کا حال یہ تھا کہ علامہ ابن جوزی نے 100 محدثین کی فہرست تیار فرمائی, اور وہ محدثین بھی ایسے کہ جن کے بے نظیر حافظ ہیں. تو ان 100 میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا بھی آپ نے ذکر فرمایا ہے. جس طرح پہلے بتایا کہ تفسیر, مغازی, ایام عرب اور فقہ تمام علوم کے امام ابو یوسف ماہر تھے, بلکہ اصول فقہ کے تو امام ابو یوسف بانی ہیں. سب سے پہلے اصول فقہ پر جو کتاب لکھی گئی وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ خاص مزنی فرماتے ہیں کہ ابو یوسف سب سے زیادہ حدیث کا اتباع کرنے والے ہیں. یحییٰ ابن معین فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ احادیث کو محفوظ رکھنے والا اور اثبت اور زیادہ حدیث کو روایت کرنے والا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر کوئی نہیں. اسی لیے یحییٰ ابن معین امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یحییٰ ابن معین کا ایک اور قول منقول ہے کہ ابو یوسف صاحب حدیث و صاحب سنہ. وقال احمد, حضرت امام احمد فرماتے ہیں, کانا منصفا فی الحدیث. یہ تمام ائمہ, امام احمد, یحییٰ ابن معین, علی ابن مدینی, حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف میں رتب اللسان ہیں. علامہ سمعانی کتاب الانساب میں فرماتے ہیں کہ امام احمد فرمایا کرتے تھے کہ اذا کان فی المسئلہ قول الثلاثہ لم يسمع مخالفتهم, کہ جب کسی مسئلے میں تین کا اتفاق ہو جائے تو جو بھی اس مسئلے کے خلاف کوئی کہنا چاہے تو اس کی طرف کان مت لگاؤ, مت سنو. جو اس میں اختلاف کرے گا اس کا اختلاف سنا نہیں جا سکتا جب تین متفق ہو کر ایک بات کہیں. پوچھا گیا کہ یہ حضرت یہ تین کون, تو فرمایا کہ ابو حنیفہ, ابو یوسف اور محمد ابن الحسن الشیبانی. پھر اس کی وجہ بیان فرمائی کہ ابو حنیفہ ابصرهم بالقیاس, وابو یوسف ابصر الناس بالآثار, ومحمد ابصر الناس بالعربیہ. کیسی مدلل بات حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی. تو میں نے یہ عرض کرنا شروع کیا تھا کہ تو اتنے بڑے محدث حضرت امام ابو یوسف, اتنے بڑے فقہ اور اصول فقہ کے ماہر اور مجتہد اور بانی اصول فقہ, عربیت میں کامل مہارت. تو آپ نے ایک طرف ہمارے ائمہ کرام کو دیکھا کہ حکومتوں نے انہیں ستایا, ان پر ظلم کیا, لیکن پھر بھی آپ نے دیکھا کہ اب حکومت کا مزاج بدلا ہے, تو انہوں نے پھر ان حکومتوں سے تعاون شروع کیا. اور اس کا صرف ایک نتیجہ ہی دیکھ لیجئے کہ ساری دنیا میں فقہ حنفی پھیل گیا. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے حالات دوسرے تھے, اور واقعی اس وقت جو ان کا فیصلہ تھا وہ درست تھا کہ ان حکومتوں سے تعاون نہ کیا جائے, کہ یہ تعاون اسم اور عدوان, گناہ اور ظلم میں شمار ہوتا. لیکن دیکھا کہ اب جو دور آیا ہے وہ تعاون علی البر و تقوی کا دور ہے. اور یہ تعاون بھی آپ نے سوچا کہ حکومت سے باہر رہ کر تو حکومت کی اصلاح بہت مشکل ہے, اس لیے پھر آپ نے جس سے ائمہ بھاگتے تھے, نفرت کرتے تھے کہ قضا کسی حال میں ہم قبول نہیں کریں گے, وہ عہدہ بھی آپ نے قبول فرمایا. بلکہ پھر آگے بڑھ کر ترقی کر کے آپ کو قاضی القضات بنایا گیا، وہ بھی قبول فرمایا. چنانچہ اس زمان یہ بدلے ہوئے زمانے کی جو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت ہے، اس پر علامہ ذہبی نے ایک مستقل رسالہ تصنیف فرمایا، اور اس نے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ذاتی زندگی بیان فرمائی اور ان کے کارنامے اس میں ذکر فرمائے. ذاتی زندگی، جیسا کہ محمد ابن سماف فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف ایک طرف قاضی القضات بھی ہیں اور روز یومیہ 200 رکعت پڑھنے کا آپ کا معمول ہے، اور ادھر قضاء کے فیصلے بھی ہو رہے ہیں، عدالت کا انتظام بھی سنبھال رکھا ہے، قاضیوں پر نگرانی بھی ہو رہی ہے، اور درس حدیث بھی آپ کا جاری ہے، فقہ کی تدریس بھی آپ کی جاری ہے، اور یہ قاضی بھی رہے اور قاضی القضات بھی رہے تو بالکل نیڈر، بلا لومۃ لائم، بلا خوف و خطر کے جو حق ہوتا وہ بیان فرماتے. اسی لیے موفق نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک طرف تو آپ دیکھیے کہ بنو عباس کا جاہو جلال اور رعب و دبدبہ کس قدر تھا، لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو دوسری طرف دیکھیے کہ وہ ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، لیکن مجال ہے کہ کسی ایک مسئلے میں بھی ذرا بھی الجھاؤ نظر آتا ہو یا کوئی دب کر کوئی فیصلہ کر رہے ہوں، ہرگز نہیں. حکومت کی ذرا بھی رعایت نہیں کرتے تھے، پوری جرأت اور بے باکی سے اپنے فرائض ادا کرتے تھے. اپنی کتاب الخراج میں ایک جگہ ہارون رشید کو لکھا، کتاب میں لکھا کہ امیر المومنین، اگر تو اپنی رعایا کے لیے جو تجھ سے انصاف کے طلبگار ہیں ان کے لیے مہینے میں ایک بار بھی دربار کا اعلان کرتا اور فریاد لے کر آنے والے مظلوموں کی فریاد سنتا، تو اس دربار کا یہ ٹائم ٹیبل کے فلاں وقت میں امیر المومنین مظلوموں کی فریاد سنتے ہیں، یہ خبر سارے عالم میں پھیل جاتی تو ظالم اپنے ظلم سے باز آ جاتے اور کسی کو ظلم کرنے کی جرت نہ ہوتی. اسی لیے محمد ابن سماع نے آپ کی وفات کا حال لکھا، جس میں فرماتے ہیں کہ مالک ذل جلال حق جل مجدہ کو خطاب کر کے عرض کر رہے ہیں، مناجات ہو رہی ہے کہ خدا، تو جانتا ہے کہ میں نے قصداً کوئی فیصلہ خلاف واقع نہیں کیا، تیری کتاب تیرے رسول کی سنت ہی پر میں ہمیشہ فیصلے کرتا رہا. جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا تو امام ابو حنیفہ کو واسطہ بناتا جو تیرے احکام کو خوب سمجھتے تھے، اور کبھی بالارادہ حق کے دائرے سے باہر جاتے نہیں تھے. میں اپنے مالک اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے دیدہ و دانستہ کبھی نہ کسی پر ظلم کیا، نہ مدعی اور مدعا علیہ دو میں سے کسی فریق کی میں نے رعایت کی، چاہے وہ بادشاہ ہی کیوں نہ رہا ہو یا رعیت کا کوئی فرد کیوں نہ ہو. پھر عرض کرتے ہیں، الہی تجھے معلوم کہ میں نے نہ کوئی فعل حرام کیا نہ کوئی درہم حرام کا کھایا. تو جیسے حالات حکومتوں کے بدلے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیرت اور اپنے عمل کا رخ اس طرف موڑ دیا، اور جہاں دیکھیں تو ان کے بٹھائے ہوئے قاضی فیصلے کر رہے ہیں، ان کی نگرانی ہو رہی ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اجتہاد اور فقہ کی تعلیم فرمائی تھی، تو اس سے اور آگے بڑھ کر کے آپ نے اصول فقہ پر کتاب لکھی، جس کو بنیاد بنا کر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اصول فقہ کی آپ کی کتابی پر بنیاد رکھی. تو جو اصول آپ نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے تیار کیے تھے، اسی کے مطابق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چلتے رہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح کام کیا تو اسی کو دیکھ کر ان کے ساتھی حضرت امام محمد ابن حسن الشیبانی نے بھی وہی رستہ لیا، اسی لیے علامہ زہبی فرماتے ہیں کہ لہو اخبار فی العلم و سیادہ قد افردتہ، کہ میں نے امام ابو یوسف کے علم اور سیادت کے متعلق تمام قصے ایک کتاب میں جمع کیے ہیں، و افردتہ صاحبہ محمد ابن الحسن، اور امام محمد کے لیے بھی ایک الگ جز میں الگ کتاب میں ان کے احوال کو بھی ذکر کیا ہے. یہ تو مرور زمانہ کی وجہ سے تمام چیزیں ضائع ہو گئیں، ورنہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الامالی 300 جلدوں میں تھی. صرف چند ایک کتابیں آج کل دستیاب ہیں، کتاب الآثار جو فقہی دلائل میں نہایت قیمتی ذخیرہ ہے، جو آپ نے حضرت امام اعظم سے روایت کیا. ایک کتاب آپ نے لکھی کہ وہ مسائل کے جن میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ابی لیلہ کا اختلاف رہا. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ امام اوزاعی نے میرے سر کے تاج، میرے استاد محترم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب السیر کے رد میں کوئی کتاب لکھی ہے، تو آپ نے پھر امام اوزاعی پر رد لکھا، رد علی سیر الاوزاعی. کتاب الخراج کی کچھ عبارت میں نے ابھی سنائی، تو اس میں حکومت وقت کو اور خلیفہ ہارون رشید کو قواعد، ضوابط اور ہدایات دی جا رہی ہیں کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے. مستقل حکومت کے لیے قانون کی ایک کتاب الخراج لکھ دی. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں کتاب الحیل جو قائم کیا، تو اصل میں حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے مدتوں پہلے، زمانے پہلے کتاب اسی موضوع پر تھی، کتاب المخارج والحیل. یہ جیسے غصے میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام اوزاعی پر رد کرنے کے لیے مستقل کتاب لکھ رہے ہیں، کتاب الرد علی سیر الاوزاعی، تو یہ شروع زمانے ہی سے حضرت استاد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد پر انتہائی شفیق، اور یہ ہونہار تلمیز اور شاگرد اپنے استاد اور اپنے امام پر فدا. خود بیان فرماتے ہیں امام ابو یوسف کے، ایک دفعہ میرے ایک بیٹے کا انتقال ہوا، تو میں نے سوچا کہ دو میں سے میں کس کو ترجیح دوں. آج میں اپنے امام کی مجلس میں آج نہ جاؤں، غیر حاضر رہوں، آج ناغا کر دوں، یا بیٹے کی تجہیز و تکفین اور گھر والوں کی سب کی تعزیت میں اپنا وقت صرف کروں. بالآخر علمی جوش نے اپنا کام دکھایا کہ اپنے احباب، اپنے اقربا اور عزیزوں اور پڑوسیوں اور دوستوں کے سپرد کام کر دیا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، یہ اس کی تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ اور دفن کفن سب تمہارے ذمے، تم کرو، میں تو اپنے پیر و مرشد اپنے امام کی مجلس کا ناغا نہیں کر سکتا، مجھے مجلس میں جانا ہے. چنانچہ تشریف لے گئے اور بیٹے کو ادھر دوسرے اعزا نے سنبھالا، تجہیز و تکفین کے فرائض انجام دیے. تو یہ اپنے استاذ سے عشق تھا، اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت، کہ علمی شغل کسی حال میں بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اگر یہ شغل چھوٹتا تو سکرات کے وقت چھوٹتا، لیکن جیسا کہ ابراہیم ابن جراح بیان فرماتے ہیں کہ آپ کی سکرات کا وقت ہے، آخری گھڑی ہے، میں عیارت کے لیے حاضر ہوا، اس وقت بھی آپ علمی گفتگو فرما رہے تھے، کسی نے کوئی سوال نہیں کیا کہ بیمار ہیں، صاحب فراش ہیں. تو فرماتے ہیں کہ مجھ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ ابراہیم بتاؤ، سوار ہو کر رمی کرنا افضل یا پیدل؟ میں نے عرض کر دیا پیدل. فرمایا کہ غلط. تو پھر میں نے کہا سوار ہو کر کرنا افضل. فرمایا غلط. پھر خود ہی فرمایا کہ جس جمرے کے پاس دعا کرے گا وہاں پیدل رمی افضل ہے، اور جہاں دعا نہیں ہے وہاں سوار ہو کر رمی کرنا افضل ہے. اور ابراہیم فرماتے ہیں کہ اس مجلس میں سے تھوڑی دیر میں میں اٹھ کر دروازے تک ابھی پہنچا تھا کہ اندر سے شور و غوغا آوازیں آنے لگی کہ وہ انتقال ہو گیا. تو اس قصے کو بیان کر کے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمی جوار کا مسئلہ آپ نے بیان فرمایا اس لیے کہ روح نکلنے کے وقت ابلیس ایمان چھیننے کے لیے پہنچ جایا کرتا ہے، اور رمی جوار کنکر سے ابلیس کو مارنا، شیطان کو مارنا اور اس مسئلے کو بیان کرنا، یہ ابلیس کے وسوسے سے بچنے کے لیے یہ مسئلہ شروع فرمایا گیا کہ وہ پہنچے گا تو سوچے گا کہ اوہو میرے اوپر تو ابھی پتھر پڑنے، جوتے پڑنے والے ہیں، پتھر پڑنے والے ہیں، بھاگ گیا ہوگا وہاں سے. جیسے حضرت شیخ قدسی روح نے فرمایا تھا مارو اس کو، تو سوچا خدام نے کہ حضرت تو ابھی یہ خط لکھوا رہے تھے بیچ میں، مارو اس کو. دوسری مرتبہ پہلے سے زیادہ، تیسری مرتبہ اس سے بھی زیادہ، اور چہرہ بالکل سرخ غصے میں. پھر خبیث بھاگ گیا ہوگا، تب حضرت مسکرائے، فرمایا کہ ابلیس آیا تھا. اللہ تعالیٰ آخر وقت میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اس پونجی کو ہم بچا سکیں. والدہ صاحبہ کا آخری وقت ہے، اور بھائی جان رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا عبد الرؤف صاحب، وہ حافظ جس طرح نماز میں کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر پڑھتا ہے، تو اس طرح ماں کے سامنے ادب سے کھڑے ہو کر یاسین شریف پڑھ رہے ہیں. جب ان کلمات پر پہنچے لا تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین، تو ماں تو ایک لاشے کی طرح پڑی ہوئی تھی، نہ آنکھ کی پلک کھول سکتی ہے، صرف سانس جاری ہے. لیکن جیسے ہی یہ کلمات پوتے کو پوتے کی زبان سے ماں نے سنے کہ دونوں ہاتھوں میں جس طرح مکے مار رہی ہوں، دونوں ہاتھوں کو بند کر کے زور سے دونوں طرف دو تین دفعے دائیں اور بائیں دونوں ہاتھ مارے، گویا کہ ابلیس کو مار رہی ہوں. اللہ تعالیٰ زندگی میں بھی ہمیں مقابلہ کرنا سکھائے، اور ہمت دے، توفیق دے، قوت دے، اس کے وساوس سے ہمیں نفرت دے. جیسا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ مدینہ منورہ کی گلی میں اس سے مقابلہ فرمایا کہ اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے. اللہ، آج ہی ہمارے مولانا جنید صاحب نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی. اللہ تعالیٰ یہ زیارت مبارک فرمائے، ہمارے مدارس میں روحانیت کو باقی رکھے، ذکر و شغل کتاب اللہ کی تلاوت ہمارے لیے آسان فرمائے، کہ ہم ہر وقت چلتے پھرتے بک بک کرتے ہیں، اس کے بجائے زبان پر اللہ کا ذکر ہو، تسبیح ہو، تلاوت ہو، درود شریف ہو. اللہ تعالیٰ یہ روحانی نورانی چیزیں ہمارے لیے سب آسان فرما دے، اس کی ہمیں توفیق ارزاں فرمائے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی علالت چل رہی ہے، آخری وقت چل رہا ہے، اور حضرت معروف کرخی شیخ وقت متفکر ہیں کہ حضرت امام ابو یوسف اس قدر بیمار ہیں، تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی اور خادم سے فرمایا ہے کہ دیکھو، یہ مجھے اندازہ ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت امام ابو یوسف کا آخری وقت ہے، اگر وفات ہو جائے تو مجھے جلدی خبر دے دینا. تو فرماتے کہ میں ابھی ان سے گفتگو ہوئی اور آگے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جا ہی رہا تھا کہ اتنے میں دیکھا کہ جنازہ آ رہا ہے. اب سوچا کہ میں حضرت معروف کرخی کو اطلاع دینے کے لیے جاؤں یا جنازے کے ساتھ جاؤں. پھر فیصلہ کیا کہ کہیں میں اطلاع دینے کے لیے جاؤں گا اور جنازے کی نماز ہو چکی ہوگی, تو اس لیے کہتے ہیں کہ میں جنازے کی نماز میں شریک ہوا اور پھر واپس جا کر حضرت معروف کرخی کو اطلاع دی. تو وہ بار بار دہرانے لگے انہا للہ انہا للہ انہا للہ. نماز فوت ہوئی جنازے کی, اس پر افسوس ہے اور پڑھ رہے ہیں اور بہت رنج اور صدمے کا اظہار فرما رہے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ حضرت اب کیا کریں, کوئی گنجائش تھی نہیں, تو آپ کو اس قدر افسوس ہے. فرمایا کہ اصل میں ایک میں نے خواب دیکھا تھا کہ جنت میں ایک محل تیار ہے, بستر بچھے ہوئے ہیں, پردے لٹکے ہوئے ہیں, خدام کھڑے ہیں. تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کس کے لیے سب تیاری, تو کہا گیا کہ امام ابو یوسف کے لیے. میں نے پوچھا کہ او بڑے تعجب سے پوچھا کہ اس قدر اونچا مرتبہ ان کو کیسے ملا. فرمایا لوگوں کو وہ تعلیم دیتے رہے, تو تعلیم کے شغل کی وجہ سے اللہ نے انہیں یہ مرتبہ عطا فرمایا. ایک دوسرا فرمایا لوگوں کی ایذا اور ان کی تان و تشنی اور ان کے ان کے خلاف بدزبانی پر صبر کرنے کی وجہ سے انہیں یہ مرتبہ ملا. اللہ تعالیٰ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تمام ائمہ کو, ائمہ اربعہ کو, ہم سب کی طرف سے بحج جزائے خیر عطا فرمائے. کتنا تیزی سے رمضان اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہے اور ہم آگے کی طرف سفر کرنے کے بجائے پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ اس مبارک ایام کی قدر کی ہمیں توفیق دے, ناقدری سے ہمیں اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے. یہ رمضان مبارک کا تحفہ اور انعام مالک کی طرف سے ہے, اس کی جتنی قدر کی جائے اتنی مالک کی طرف سے رحمتیں اور متوجہ ہوتی ہیں, اور ناقدری پر پھر اسی قدر ہم اپنا نقصان اٹھاتے ہیں. اللہم احفظنا من. تو مبارک ایام کی نسبت سے مبارک ہستیوں کا تذکرہ ہم نے شروع کر رکھا ہے, اور اس پر عرض کیا تھا کہ ہمارے اللہ عز و جل کے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسول کتنے پیارے, ہر ایک کی شان جدا گانا, رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جدا گانا, حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا عفو درگزر ایک امتیازی, حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی جلالی شان کے واقعات. تو ہر ایک نبی کے اوصاف اور خصائل اور ان کی خوبیاں جدا گانا. اللہ عز و جل ہمیں ان انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی بھی قدر کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ان سے ہمارے عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ان کی روحانیت سے بھی ہمیں فیض یاب رکھے. ان کی زندگیاں بھی کتنی پیاری, جس طرح ان چاروں اماموں نے بھگتا اپنے زمانے کو, اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام, حضرت زکریہ علیہ السلام, حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام, حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام, کس قدر دعوت کے سلسلے میں انہوں نے مصائب اور آلام اور مصیبتیں جھیلی, حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا کیسا زبردست مناظرہ بادشاہ وقت سے اور کیسے جواب آپ کے. تو یہ ہمارے حضرات ائمہ ائمہ اربعہ نے جو حال اور زمانہ دیکھا, وہ کوئی اور دور تھا. جب اس میں کچھ تبدیلی آئی تو فوراً امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا طور طریق بدل دیا کہ جب یہ اچھائی کی طرف آ رہے ہیں تو ہم کیوں رکاوٹ بنیں, ہم کیوں ضد کریں, ہم ان کا ساتھ دیں. جو غلطیاں ہوں اس کی اصلاح کی کوشش کریں, تو اس میں جب وہ آگے بڑھے تو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی. اور کتنا دینی طور پر عروج عطا فرمایا کہ ہارون رشید کی وہ خلافت اور حکومت ایک مثالی بن گئی. اس کا سب سے بڑا سبب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ, جس طرح قرآن کریم کی آیتوں میں, احادیث پاک میں, احکام میں ناسخ و منسوخ برابر آتے رہے ہیں, تو اسی طرح حالات اور واقعات کے ساتھ احکام بدلتے رہتے ہیں. کوئی ضد, کوئی انانیت, کوئی ہٹ درمی اسلام میں بالکل نہیں ہے. بڑا فلیکسیبل مذہب, اس کی خوبیوں پر غور کرنے کی, اسے سوچنے کی, اسے اپنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو اسی لیے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے, جن کے سامنے امام اعظم کی مصیبتیں ہیں, جیل ہے, سجدے میں زہر دیے جانے کی وجہ سے شہادت ہے, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بھی زیارت اور ملاقات ہے, ان کی مصیبتیں بھی دیکھ چکے ہیں, امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر کیا گزری وہ تو بعد والے جانتے ہیں, کتنی حذاقت اور ذکاوت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کہ انہوں نے وقت کے ساتھ ضرورت پڑنے پر اپنا فتویٰ بدل دیا, اپنا جو مشن تھا اس کا رخ موڑ دیا, چنانچہ اسی پر چلتے ہوئے آگے پھر حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ان کے جانشین ہوتے ہیں. تو وہ بھی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد ثانی کی سنت پر چل رہے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں امام محمد ابن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ رہے, پھر آپ کے وصال کے بعد آپ کے استاد ثانی حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ, جن سے آپ نے اپنے علمی سلسلے کی تکمیل فرمائی. تو اسی سلسلے میں مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے جسے اب کیا نام دیں, تلخ واقعہ قرار دیں یا لطیفہ کہہ کر, لطیفہ تو نہیں کہہ سکتے, اسے اسے تلخ واقعے سے کیا لطف اٹھائیں گے کہ جسے لطیفہ ہم کہہ دیں. اور وہ تو ایک قیامت خیز واقعہ کہ ایک اجتماع ہوتا ہے سیت پون میں, ضلع بھروج میں, اس میں کوئی داعی مبلغ کو جوش آ گیا, مؤذن مغرب کی اذان وقت پر دینی اس نے شروع کی تو جلالی انداز میں اسے ٹوکتے ہیں, بیٹھ جا, تجھے اللہ اکبر اللہ کی کبریائی کیا معلوم, اذان شروع کر دی. تو اسی طرح کا ایک انداز انہوں نے اسی اجتماع میں یا اور کسی میں اختیار کیا, کہ اکثر ان کا انداز بیان کا اسی طرح ہوا کرتا تھا. تو اس میں اندرا گاندھی کی حکومت ہے, نہ معلوم کون سا زمانہ تھا, کہ انہوں نے ایک تسبیح شروع کی, ایک چین, ایک سنت, جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو بھی حکومت وقت سے ٹکراتا ہے وہ پاش پاش ہو جاتا ہے, نقصان اٹھاتا ہے, ذلت اٹھاتا ہے. اور دلیل میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں گرامی نام نامی پیش کر کے وہ آگے گویا ہوتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور حکومت وقت تھی یزید کی, ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے, کیا نتیجہ ہوا, قتل ہوئے, ناکام ہوئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد نہ معلوم کتنی لمبی ان کی یہ گردان اپنے جلالی انداز میں, کیا جلالی انداز بھی کہہ کر کے بھی لفظ جلال کی بھی شاید توہین ہوتی ہوگی, پوری چین نیچے تک گنوائی قریب کے زمانوں تک کی, کہ فلاں زمانے میں فلاں حکومت وقت تھی, ان کے خلاف فلاں اٹھا, ناکام ہوا, جیل گیا. تو وہ بولتے چلے گئے کہ فلاں زمانے میں فلاں حکومت وقت تھی, فلاں اٹھے اور نقصان اٹھایا اور ناکام ہوئے. تو گویا کہ اسلام میں یہی پوری تاریخ اسلامی اسی طرح کی چلتی رہی ہو, اس انداز سے انہوں نے اس کو پیش کیا. چنانچہ مولانا جنید صاحب کے والد محترم حضرت مولانا یعقوب صاحب دیسائی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مدرسے کے اساتذہ کرام کے ساتھ بیٹھے، ایک محضر لکھا، نظام الدین بھیجا کہ ان کو لگام دی جائے، تو یہ اسلام میں ایسا ہرگز نہیں، بلکہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ قرآن کریم نے حد بندی فرما دی کہ آپس میں جس کسی سے بھی تم چاہو تعاون، ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہو، دام درہم سخون علمی اعتبار سے ہر طرح سے کر سکتے ہو، صرف نہیں کر سکتے ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، جہاں مالک کے حکم کو توڑا جا رہا ہو اس میں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق کہہ کر منع کیا گیا. تو جب دیکھا حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اب مزاج خیر کی طرف حکومت کا ہو رہا ہے، تو فوراً آگے بڑھے اور تعاون کیا. تو یہ آپ کے بعد جو جانشین ہوئے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک ہی پیر کے مرید اور ایک ہی امام کے مقلد اور ایک ہی در کے فیض یافتہ، کہ آپ کا پورا اسم گرامی محمد بن حسن بن فرقت الشیبانی، واسط میں آپ کی ولادت ہے جہاں ان کے والد واسط میں آئے ہوئے تھے، اور وہیں آپ کی 132 میں ولادت ہے. پھر وہاں سے کوفے منتقل ہوئے. اللہ عز و جل نے کیسا پیارا سبب بنا دیا آپ کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے، مالک نے کیسے انتظام فرما دیے کہ والدین اب کوفے منتقل ہوتے ہیں، وہیں آپ کا نشو و نما ہوتا ہے. 14 برس کی عمر میں حضرت امام اعظم کی خدمت میں حاضری کا شرف ملتا ہے. 4 سال تک حضرت امام کی خدمت کا اور استفادے کا موقع ملتا ہے. حضرت امام کے ساتھ ساتھ حضرت امام اوزاعی، سفیان ثوری، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اجمعین سب سے برابر استفادہ کرتے رہے. فقہ، حدیث، تفسیر، لغت، ادب، عربیت، حساب، ہندسہ، تمام علوم میں انتہائی درجے کے ماہرین میں آپ کا شمار ہونے لگا. اسی لیے حافظ ابن حجر لسان المیزان میں فرماتے ہیں کہ کان من بحور العلم والفقہ، کہ علم اور فقہ کا ایک سمندر تھے. ان کی طرح سے تمام مورخین، ابن خلکان، یافعی، سمعانی، ذہبی، سب نے بہت اونچے اونچے کلمات فرمائے. ذہبی تو فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو یوسف اور امام محمد کی شان میں مستقل ایک رسالہ تصنیف کیا ہے ان کی مدح و ثنا میں، اور امام محمد کے متعلق لکھا کہ آیت من آیات اللہ، روئے زمین پر اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے. اسی لیے فوائد البحیہ میں لکھا گیا کہ کان اعلم بکتاب اللہ ماہرا فی العربیہ والنحو والحساب. لغت کے سب سے بڑے امام ابو عبید، وہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بلکہ شاگردوں کے بھی شاگرد، وہ فرماتے ہیں ما رأیت اعلم بکتاب اللہ من محمد ابن حسن، کہ کتاب اللہ کے کلمات کے معنی اور اس کی تفسیر اگر کوئی جانتا ہے روئے زمین پر سب سے بڑا کوئی عالم جسے کہہ سکتے ہیں تو وہ امام محمد ہے. کتنے بڑے امام لغت اس کی شہادت دے رہے ہیں. اسی لیے حزیمی فرماتے ہیں کہ امام احمد سے سوال کیا گیا کہ یہ دقیق مسائل آپ کو کہاں سے دستیاب ہوئے، تو فرمایا کہ امام محمد ابن حسن کی کتابوں سے. ہمارے دیگر ائمہ کا حال آپ کو معلوم ہوا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے مفلسی میں علم حاصل کرنا شروع کیا، یہی حال دیگر ائمہ کا بھی، لیکن امام محمد کے والد نے ان کے لیے بہت کچھ چھوڑا. فرمایا کہ ماں تھا ابھی وہ طور کا 30,000 درہم، کہ میرے ابا نے بہت بڑی نقدی بھی چھوڑی اور جائیداد بھی ہوگی، 30,000 درہم چھوڑے. لیکن اللہ عز و جل توفیق دیتے ہیں تو کس طرح مبارک چیز میں اسے خرچ فرماتے ہیں. فرماتے ہیں فانفقت 15,000 علی النحو والشعر و 15,000 علی الحدیث والفقہ، کہ 15,000 درہم میں نے نحو اور شعر کے حصول پر خرچ کیے اور 15,000 حدیث اور فقہ کے حصول پر خرچ کیا، کیونکہ لغت اور نحو اور شعر کے بغیر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح سمجھا نہیں جا سکتا، تو پہلے پوری اس کی تیاری کی اور اس کے بعد پھر حدیث و فقہ کی طرف متوجہ ہوئے، نحو اور شعر اور لغہ کو مضبوط کر لینے کے بعد. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ ما ناظرت احدا الا تغیر وجهه، تو جس کسی کا بھی مجھ سے مناظرہ ہوتا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی شان اس قدر رفیع اور بلند و بالا کہ کہتے ہیں کہ ہر کسی کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، کبھی غصے میں لال ہو رہا ہے، کبھی اپنی شکست محسوس فرماتے ہوئے رنگ پیلا ہو رہا ہے. تو ما ناظرت احدا الا تغیر وجهه ما خلا محمد ابن الحسن، کہتے ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے جب کبھی میں کسی مسئلے میں بھی الجھا تو ان پر کوئی تغیر ہی نہیں آتا تھا، وہ تو ایک علم کا سمندر پہاڑ، وہ کیسے متاثر ہوتے. اور اپنے اسی استاد کی تعریف میں آگے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہمارے امام محمد ابن حسن سے زیادہ فصاحت و بلاغت کا جاننے والا کسی کو نہیں دیکھا. جب کبھی وہ قرآن پڑھتے ہوئے میں ان کو دیکھتا تو میں سوچا کرتا تھا کان القرآن نزل بلغتی، کہ انہی کی لغت پر قرآن اترا ہے، اتنی پیاری ان کی تلاوت ہوتی تھی. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں امام شافعی رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کا مجھ پر بہت زیادہ انعام، مالک کا میں کیا شکر ادا کروں کہ اس نے میری دو آدمیوں کے ذریعے مدد فرمائی، بے ابن عیینہ فی الحدیث و بے محمد فی الفقہ. سفیان ابن عیینہ کو اللہ نے معمور فرمایا جس سے میں نے علم حدیث سیکھا اور فقہ کی تعلیم مجھے امام محمد سے ملی. ایک حنبلی علماء میں سے ابن عماد ہیں، وہ جوش میں آ گئے امام محمد کا تذکرہ لکھتے ہوئے، فرماتے ہیں کہ امام محمد کی شان میں امام شافعی کے یہ کلمات تواتر کی حد کو پہنچے ہوئے ہیں، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ امام محمد ابن حسن سے زیادہ حلال و حرام، ناسخ و منسوخ اور علل حدیث کو جاننے والا میرے علم میں اور کوئی دوسرا شخص نہیں ہے. اپنے استاذ کی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کس قدر قدر و منزلت تھی کہ میں نے ان علوم میں ان سے بڑھ کر کسی کو دیکھا ہی نہیں، نہ حلال و حرام کے سلسلے میں، نہ علل حدیث کے فن میں، نہ ناسخ و منسوخ کے فن میں. تو فرماتے ہیں کہ تو میں اپنا حال بیان کر رہا ہوں، لوگوں میں انصاف ہوتا تو وہ بھی یقین کرتے اور کہتے کہ امام محمد جیسا انہوں نے بھی کسی شخص کو دیکھا نہیں. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول تو ہر طالب علم جانتا ہے کہ امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے امام محمد سے ایک اونٹ پر جتنا بوجھ لادا جاتا ہے اتنی کتابوں کا علم میں نے امام محمد سے حاصل کیا ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو مجھ پر علم نہ کھلتا جو ان سے شرف تلمس کی وجہ سے اور ان سے ان کے شاگرد بننے کی وجہ سے مجھے ملا. علامہ نووی تہذیب الاسماء واللغات میں فرماتے ہیں، کتنا پیارا جملہ، طلب الحدیث وسمع سماعا کثیرا، کہ بہت زیادہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کی سماع کی طرف توجہ فرمائی. اور یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا آپس کا استاد و شاگرد کا کتنا پیار محبت کا تعلق، کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام محمد سے کتابیں لیتے رہتے، نقل کرتے پھر واپس فرما دیتے. تو کسی وقت تھوڑی تاخیر ہو گئی کہ امام محمد کی طرف سے کوئی کتاب نہیں آ رہی ہے جس کو میں نقل کروں اور احادیث کا ذخیرہ، مسائل کا ذخیرہ میں ان میں سمیٹ لوں، تو محبت نے جوش مارا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد کی شان میں اشعار لکھ کر بھیجے. کسی قاصد سے کہا کہ جا کر یہ میرے استاد کی خدمت میں پیش کر دو. قل لمن لم تر عینا من رآه مثله ومن كان من رآه قد رآ من قبله العلم ينهى أهله أن يمنعوه أهله لعله يبذلوه لأهله لعله. جس کا ترجمہ ہے کہ اس شخص کو جا کر کہو کہ جس نے کہ دیکھنے والوں نے ان کی جیسی شخصیت دیکھی نہیں اور جس نے ان کو دیکھ لیا تو گویا کہ ان سے پہلے جو ان کے امام اعظم ابو حنیفہ تھے ان کو بھی دیکھ لیا. اب کتنی امام محمد کی بھی قدر و منزلت اور محبت اور پیار اور ان پر جان فدا کے علم کی پیاس کتنی کہ ابھی تو مجھ سے صبر نہیں ہوتا تو آپ نے نقل کے لیے کتابیں میرے پاس اب تک کیوں نہیں بھیجی. تو فرماتے ہیں کہ جیسا جس نے ان کو دیکھا تو ان سے پہلے والوں کو بھی دیکھا, ان کے استاذ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو بھی دیکھا. تو ان سے جا کر کہو کہ علمی احکام ہمیں اس بات سے روکتے ہیں اور منع کرتے ہیں کہ علم قدردانوں سے روکا جائے. لعلہ یبذلہ کہ شاید سامع کہنے والے سے اوعى من سامعی رب مبلغ اوعى من سامعی کیسے آگے نشر و اشاعت ہوگی اور فائدہ بڑھے گا. تو اتنے پیارے اشعار جب حضرت استاد امام محمد کی خدمت میں پہنچے تو مسرت و شادمانی میں انہوں نے بجائے عاریتاً کتابیں نقل کے لیے دینے کے ہدیہ فرما دی. اور یہ ہمارے ائمہ کتنے پیارے کہ انہوں نے ایک طرف علم حاصل کیا اور حصول علم کی بات بس ایک ہی کام, جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اسرار سے بٹھا دیے گئے. انہوں نے سوچا ہوگا کہ میں تو ابھی کم عمر ہوں, تو اسی طرح حضرت امام اعظم کے پوتے حضرت اسماعیل ابن حماد وہ روایت کرتے ہیں کہ امام محمد نے کوفے کی مسجد میں 20 برس کی عمر میں تدریس علم حدیث اور فقہ کی شروع فرما دی تھی. کان محمد یجلس فی مسجد الکوفہ وهو ابن 20 سنة. وعن الشافعی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنی سند سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطع بیان فرماتے تھے اور روایت کرتے تھے تو امتلأ منزلہ وکثر الناس کہ بے پناہ ازدحام ہو جاتا اور تمام رستے بند ہو جاتے. تو یہ جو ادھر کوفے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رجوع عام ہو رہا ہے طلاب حدیث کا اور موطع کا درس امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے طرز پر جاری ہے, تو اس کو سعدون مالکی نے شعر میں بیان کیا مما بہ اہل الحجاز تفاخروا ان الموطا فی العراق محببو کہ مدینہ منورہ والے اور حجاز والے فخر کر رہے ہیں کہ دیکھو ہماری موطا عراق بھی پہنچ گئی, کوفے بھی پہنچ گئی, وہاں بھی موطا کے درس میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی اور کیسے بڑے بڑے لوگ اس درس موطا سے فیض یاب ہوئے. ابو حفص کبیر, امام شافعی, یحییٰ ابن معین, موسیٰ ابن سلیمان جوجزانی, امام ابو عبید, قاسم ابن سلام, علی ابن معبد, تو یہ موطا بھی پڑھتے رہے اور جامع صغیر اور جامع کبیر بھی پڑھتے رہے, حتیٰ کہ جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب جنہوں نے مدون کیا جیسا کہ صاحبین نے فقہ حنفی مدون کیا ہے, تو اسی طرح اسد بن فرات قیروانی ہیں کہ جنہوں نے مالکی مذہب مدون کیا, وہ بھی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید اور ان دروس میں وہ بھی حاضری دیتے تھے. لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ان تمام بزرگوں کے حالات ایک جیسے, اب تک بھی ایک جیسے, حضرت شیخ قدس الروح معمول ساری عمر حضرت 10 پارے روز کم از کم قرآن شریف کے پڑھ لیا کرتے تھے. تو یہ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے کن سے لیا؟ جو 3 دن میں ختم کی فضیلت ہے اس روایت پر عمل کیا, اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا معمول دیکھا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا معمول بنا رکھا تھا کہ 10 پارے روز ہو جانے چاہیے, اور یہ ہوتا ہے نظام الاوقات کے ذریعے کہ انہوں نے شب و روز کے رات دن کے 3 حصے کر رکھے تھے, ایک درس اور تعلیم دینے کے لیے, ایک آرام کے لیے, اور ایک حصہ نماز کے لیے. اور آرام میں وہ کیا کرتے, بلکہ اکثر وہ بیشتر تو وہ رات کو سوتے ہی نہیں تھے, کبھی کبھی ساری ساری رات سوتے نہیں تھے. جب آپ سے کہا گیا کہ حضرت طبیعت خراب ہو جائے گی, فرماتے تھے جب مسلمانوں کی آنکھیں ہمارے اعتماد پر سوئی ہوئی ہیں اور وہ آرام کی نیند سو رہے ہیں, یہ سوچ کر کہ ہم انہیں مسائل فقہ اور شریعت غرہ پوری مرتب کر کے دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں, تو پھر ہم کیوں سوئیں؟ ان کی یہ چاہت کو ہم پوری کریں. لکھا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مہمان ہوئے, تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو معمول کے مطابق ساری رات قیام میں اور نفلوں میں پڑھتے رہے, لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بستر پر دراز ہیں, لیٹے ہوئے ہیں, تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ فجر کی نماز میں بستر سے اٹھ کر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ مصلی پر پہنچ گئے, فجر کی نماز سے پہلے وضو نہیں فرمایا, پانی اسی طرح, چنانچہ پوچھنا پڑا تو شاگرد کی اصلاح کے لیے پیارا جواب دیا, فرمایا کہ آپ نے اپنی ذاتی نفع کے لیے ساری رات عبادت کی, مگر میں نے ساری رات امت محمدیہ کے لیے جاگ کر گزاری, اور میں کتاب اللہ کی آیات کو سوچتا رہا, اور اسے سوچ کر میں نے آپ کے مبارک دولت کے دے میں آج کی رات 1000 سے زائد مسائل استنباط کیے, کہ قرآن کی اس آیت سے یہ مسئلہ مستنبط ہے, اس آیت سے یہ مسئلہ مستنبط ہے. جواب سن کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں اپنی ساری رات کی عبادت کو بھول گیا, کہ عبادت کرتے ہوئے رات گزارنا یہ اتنا مشکل نہیں جتنا لیٹ کر گزارنا کہ کہیں آنکھ لگ جائے تو, لیکن ان کی آنکھ بھی نہیں لگی. بے شمار کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی, کتنی؟ 1000 میں ایک کم, اللہ, 999, اور قرآن سنت اور اجماع کے نور کی روشنی میں جو آپ نے مسائل مستنبط کیے ان کی تعداد لکھی ہے 1,70,000, جن میں آپ کی 6 کتابیں بہت مشہور ہیں, مبسوط جسے اصل بھی کہا جاتا ہے, کہ سب سے پہلی یہی لکھی گئی, پھر جامع صغیر لکھی, پھر جامع کبیر لکھی, پھر زیادات لکھی, پھر سیر صغیر, پھر سیر کبیر تصنیف فرمائی. جو مبسوط ہے اس میں جو اپنے استاد حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے مسائل تھے تو انہیں تشریح اور وضاحت کے انداز میں مرتب کیا, اور جامع صغیر میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے جو امام اعظم کے فتاوی اور اقوال ملے ان کو جمع فرمایا, جس طرح ہمارے یہاں موطأ امام محمد درس میں ہے, موطأ امام مالک ہے, تو اسی طرح جامع صغیر کا بھی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ درس دیا کرتے تھے, اور یحییٰ ابن معین نے جو جرح و تعدیل کے امام ہیں انہوں نے بھی امام محمد سے یہ کتاب پڑھی ہے, جامع صغیر پڑھی بھی ہے, اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ کتبت الجامع الصغیر ام محمد ابن الحسن, کہ میں نے پوری کتاب نقل کی ہے, لکھی ہے. جامع کبیر جو آپ کی کتاب ہے تو اس میں ہر مسئلہ انہوں نے دلیل کے ساتھ لکھا, فقہائے احناف نے جو اپنے اصول تیار کیے وہ اسی جامع کبیر سے لیے گئے ہیں. تو جامع کبیر بات والوں نے اس جامع کبیر کے ساتھ اس قدر اعتنا کیا کہ لکھا ہے کہ 42 شروح اس کتاب کی لکھی گئی ہے جامع کبیر کی. یہ جو قصہ مشہور ہے کہ ایک عیسائی نے امام محمد کی کتاب دیکھی اور اس نے مسلمانوں سے مناظرہ کرنے اور لڑنے بھیڑنے کے بجائے اس نے اسلام قبول کر لیا. اسلام لاتے وقت اس نے یہ کلمات کہے کہ محمد صغیر کے علم کا یہ حال ہے تو پھر محمد کبیر صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا سمندر کیسا ہوگا. تو یہ اسی کتاب پر وہ اسلام لائے ہیں جامع کبیر. عیسائی مبلغ نے دیکھی اور وہ اسلام لے آئے. پھر جامع کبیر کے سلسلے کے جو مسائل بعد میں ان کو یاد آتے گئے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو, اس کو الگ سے انہوں نے زیادات کے نام سے لکھا. کتاب السیر اکثر ائمہ کے یہاں اس زمانے میں ہوتی تھی, جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کتاب السیر ہے, آپ نے بھی تصنیف فرمائی تھی. تو اسی طرح امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب السیر لکھی اور سیر صغیر اس کو نام دیا گیا. تو جب یہ کتاب سیر صغیر امام اوزاعی کے ہاتھوں میں پہنچی تو ایک جملہ ان کی زبان سے نکل گیا, فرمایا کہ اہل عراق کو سیر سے کیا نسبت, پھر کیا تھا. 60 زخیم جلدوں میں یا اجزاء میں آپ نے سیر کبیر لکھی. اور جب یہ تیار ہو گئی تو خچر پر لاد کر لے جانا چاہتے تھے ہارون رشید کو دکھائیں. تو جب ہارون رشید کو معلوم ہوا تو اس نے آگے عزت افزائی فرماتے ہوئے شہزادوں کو بھیجا کہ جاؤ جاؤ استقبال کرو سیر کبیر, امام محمد نے بھیجی ہے وہ آ رہی ہے, اور ان سے اس کی اجازت بھی لے لو, سند بھی لے لو. جب امام اوزاعی کو یہ کتاب پہنچی تب ان کو اطمینان ہوا اور اس کتاب کی انہوں نے پھر بہت تعریف کی. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں ایک کتاب الحجج بھی ہے کہ جیسے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے, تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد امام محمد 3 سال تک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے, ان سے موتا پڑی. تو جن کتابوں میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے امام مالک کو اختلاف تھا ان مسائل کا بھی امام محمد نے اس کتاب میں ذکر کیا, اور امام مالک سے موتا پڑھ کر آئے تو واپسی میں یہ کتاب لکھی. فقہی باب منعقد کرتے ہیں, پھر امام مالک کا قول نقل کرتے ہیں, پھر قال محمد سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول لاتے ہیں, پھر دلیل کے طور پر آثار اور احادیث کو لاتے ہیں, اور پھر اخیر میں ثابت کرتے ہیں کہ امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب قوی ہے اور راجح ہے. اس کے علاوہ اور بھی رقیات, ہارونیات, کیسانیات, جرجانیات, یہ سب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں گنوائی گئی ہیں. یہ سیر کبیر جس سے امام اوزاعی بہت خوش ہوئے, تو یہ امام محمد کی گویا آخری تصنیف اور آخری کتاب ہے. تو اب یہ کہاں, تو ہارون رشید آپ پر گرویدہ تھے, فدا تھے, امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سیر کبیر بھیج رہے ہیں تو اس کا استقبال کرنے کے لیے شہزادوں کو بھیج رہے تھے, لیکن ایک موقع ایسا بھی آیا, اختلاف خلیفہ سے بھی کہیں رہا ہوگا لیکن چھوٹا موٹا, لیکن یہ ایسا زبردست اختلاف ہوا کہ جس نے ہارون رشید کی پہلی تمام تعظیم و تقریب پر تعظیم و تقریم وغیرہ پر پانی پھیر دیا. کیونکہ ہوا یہ تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ, ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ, اور حضرت عبداللہ کے صاحبزادے یحییٰ. تو یہ یحییٰ ابن عبداللہ حسنی نے سن 175 ہجری میں جو خلافت پر آپ سے بیعت کے طلبگار ہوتے تھے تو ان کو بیعت کرنا شروع کیا. حکومت کو اطلاع ہوئی, ہارون رشید کو اطلاع ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ اوہو یہ تو اتنے عروج پر یہ مسئلہ پہنچ چکا ہے کہ جس پر قابو ممکن نہیں. تو اس انہوں نے مصلحت اسی میں سمجھی کہ یحییٰ ابن عبداللہ سے صلح کر لی جائے. چنانچہ معاہدہ لکھا گیا, صلح ہو گئی اور یحییٰ ابن عبداللہ کی طرف سے کہا گیا کہ اس پر علماء, فضلاء, محدثین, فقہا سب کے دستخط ہونے چاہیے. چنانچہ سب نے دستخط کر دیے کہ حکومت اور یہ اہل بیت کے ایک فرد کے درمیان صلح ہو جائے. جب صلح ہو چکی تو کچھ عرصے کے بعد پھر حکومت کا مزاج کسی نے بگاڑا کہ یہ اہل بیت سے جو صلح ہوئی ہے یہ غلط کام ہوا, تو اب ہارون رشید ان کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے نقض عہد کرنا چاہا کہ ہم صلح ختم کرتے ہیں. درباری علماء نے بھی ساتھ دیا اور اپنی جان بچانے کے خوف سے انہوں نے بھی فتویٰ دے دیا کہ ہاں جو خلیفہ سوچ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اور ان حالات میں یہ صلح کو ختم کر دینا اور نقض عہد جائز ہے. تو سب نے دستخط کر دیے. جس طرح پہلے صلح نامے پر دستخط کیے تھے اس کی تصدیق میں, اس کی شہادت میں, اب نقض عہد پر دستخط لیے جا رہے ہیں علماء سے, انہوں نے اس پر بھی دستخط کر دیے. اب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ باقی رہ گئے تھے, تو ابن جریر اور سیموری وغیرہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی بیان فرماتے ہیں کہ خلیفہ ہارون رشید نے مجھے بلایا, میں پہنچا تو دیکھا کہ وہاں حسن بن زیاد ہے اور فلاں فلاں ہیں, وہب بن وہب ہے جو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بعد قاضی القضات ہیں, وہ بھی وہاں موجود ہیں, اور یحییٰ بن عبداللہ بن حسن بن علی کرم اللہ وجہ کو چمڑا بچھا کر ان کو شہید کرنے کے لیے بٹھایا گیا ہے اور جلاد تلوار لے کر کھڑا ہوا ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تو جو صلح نامہ تھا پہلے والا وہ خلیفہ نے نکالا اور امام محمد کو دیا اور دربار کی صورت حال کا بھی اندازہ لگایا. لیکن اب دل میں نے بہت اچھی طرح سوچ کر یہ طے کیا کہ جو وہی فتویٰ میں دوں گا, وہی بات کہوں گا جو خدا کو پسند ہو, جس میں میری آخرت کی بھلائی ہو, چاہے انجام کچھ بھی ہو. اس لیے میں نے خلیفہ سے کہا, امام محمد فرماتے ہیں کہ میں نے خلیفہ سے کہا کہ یہ امان مؤقت ہے, آپ نے انہیں امان دیا تھا کہ تمہیں ہماری مملکت میں رہنے کے لیے امان ہے, تم جس طرح اس وقت ہو اور لوگوں کا جو آپ سے تعلق ہے وہ اسی طرح آپ جاری رکھ سکتے ہو, اس پر آپ کو امان دیا جا رہا ہے, تو یہ امان آپ مجھے دے رہے ہیں, میں نے اسے پڑھا, تو اس کے خلاف کرنے کا اور اسے توڑنے کا کوئی حیلہ درست نہیں. وہ کاغذ امام محمد کے ہاتھ سے خلیفہ یہ جواب سن کر چھین لیتا ہے اور ابو البحتری یا اور کسی کو ہارون رشید دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو اس شخص یحییٰ کو ذرا سی بھی مہلت دینے کو تیار نہیں کہ اس نے پھوٹ ڈال رکھی ہے اور یہ کیا ہے وہ کیا ہے, ابو البختری نے خود ہی وہ صلح نامہ پھاڑ کر ٹکڑے کر کے پھینک دیا اور ہارون رشید سے کہا کہ اب صلح نامہ کہاں ہے, وہ تو پھاڑ کر پھینک دیا گیا, اب آپ بلا تعامل جو چاہیں کریں, اس کو قتل کریں, اس کے خون کا ذمہ دار میں ہوں, ابو البختری کہہ رہا ہے. مگر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کسی چیز سے متاثر نہیں ہوئے. آپ سے پھر پوچھا گیا تو آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ یہ اس صلح کا توڑنا آپ کے لیے جائز نہیں, آپ اسے قتل نہیں کر سکتے. چنانچہ جھنجھلا کر ہارون رشید نے دوات سامنے رکھی تھی وہ اٹھا کر امام محمد کے چہرے پر پھینک ماری, جس سے آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا, خون بہنے لگا. جب امام محمد واپس تشریف لاتے ہیں تو ساتھیوں نے دیکھا کہ رو رہے ہیں. پوچھا, حضرت زخم کی تکلیف زیادہ ہے کہ رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں, زخم کی تکلیف مجھے رلا نہیں رہی, بلکہ ایک چیز میں میری مجھ سے کوتاہی ہوئی, وہ مجھے رلا رہی ہے. تو تمام حاضرین نے کہا کہ حضرت آپ نے تو وہ کام کیا ہے کہ روئے زمین پر اس وقت اس کی نظیر آج تک نہیں ملتی, کہ آپ نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ایک اہل بیت کے ایک فرد کو بچانا چاہا اور آپ نے صحیح فتویٰ دیا کہ تم امان دے چکے ہو, اب قتل کیسے کر سکتے ہو؟ فرمایا کہ نہیں, مجھ سے کوتاہی ہوئی. پھر پوچھا کہ کیا کوتاہی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوتاہی یہ ہوئی کہ میں ابو البختری سے پوچھتا, مجھے پوچھنا چاہیے تھا کہ تم کس دلیل شرعی سے یہ فتویٰ دے رہے ہو, تاکہ میں اس غلطی کی غلطی نکال کر اس کا بھی پردہ فاش کرتا اور اس کا بھی منہ چوب کرتا, جس طرح میں نے خلیفہ کے سامنے حق کہہ کر اس کو غصہ دلایا اور اس کے معاون ابو البختری کو بھی اس کے علم کا پردہ فاش کرتا اور اس کے دلائل بھی توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیتا. اس قصے کے بعد پھر ہارون رشید کا قاصد آتا ہے اور فیصلہ سناتا ہے کہ اب نہ آپ مقدمات کا فیصلہ کریں گے نہ کوئی فتویٰ دے سکیں گے. کچھ عرصے کے بعد پھر ضرورت پیش آئی دربار کو, پھر آپ کو بلایا گیا کہ ایک فتویٰ مطلوب ہے, اس لیے آپ کو بلایا جا رہا ہے. امام محمد نے فرمایا کہ فتوے سے تو مجھے روک دیا گیا ہے, تو کہا کہ نہیں, فتویٰ ہی لینے کے لیے آپ کو بلایا جا رہا ہے. لیکن اس کے بعد پھر خلیفہ اپنے کیے پر افسوس کرتا رہا, پھر پہلے کی طرح دوبارہ آپ کو اپنا مقرب بھی بنایا, قاضی القضات بھی بنایا, اپنے ساتھ رفیق سفر بھی ہر جگہ رکھا. اسی رفاقت میں ایک سفر میں رقہ میں تھے کہ ایک ہی دن میں دو اماموں کا انتقال ہوتا ہے, امام قصی اور امام محمد ہارون رشید. دونوں کو دفن کرتے ہوئے کہنے لگا کہ آج میں نے فقہ کو اور نحو دونوں کو رئے میں دفن کر دیا. اللہ عز و جل امت مسلمہ کو ہمارے ان اکابر نور اللہ مراقدہم کی قدردانی کی توفیق دے, ان کو ہم یاد کریں, ان کے لیے اسال ثواب کریں کہ کتنے معتدل حضرات کے وقت کے ساتھ جتنا وہ اپنے آپ کو نیچے لا سکتے تھے نیچے بھی گئے, اور جب گردن اونچی کرنے کی نوبت آئی تو وہاں گردن اونچی کر کے حق بلا خوف لومۃ لائم حق کا حق بھی ادا کرتے رہے. اللہ عز و جل امت مسلمہ کو ہمیشہ فتنوں سے اپنی حفاظت میں رکھے. مبارک ایام میں اپنے لیے امت کے لیے دعائیں کرتے رہیں, فتنوں سے حفاظت کی دعائیں بالخصوص کرتے رہیں. اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.